الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيستهينون للصلاة وليس ينادي بها أحد فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم كرنا مثل كرن اليهود فقال عمر ولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة متفق عليه. یہ باب اذان کا چل رہا ہے اور اس میں وہ احادیث ہیں کہ اذان کیسے اس کی ابتدا ہوئی کیسے شروع کی گئی اور حقیقتاً اذان کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اذان سکھائی ہے، کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں ختم ہو جاتی ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مسلمان جب مدینہ آئے تو نماز کے لیے وقت کا اندازہ لگایا کرتے تھے، چونکہ اس وقت اذان تو تھی نہیں تو ہر کوئی اپنے اندازے پر کہ اب جماعت تیار ہوگی آ جاتے تھے، اور کوئی بھی نماز کے لیے بلاتا نہیں تھا، یعنی کوئی نہیں بتاتا تھا کہ وقت ہو گیا نماز کے، اپنے اپنے اندازے کوئی رہ جاتا کوئی ذرا جلدی آ جاتا کوئی وقت پہ پہنچ جاتا. تو ایک دن انہوں نے اس کے بارے بات چیت کی اور بعض نے کہا کہ نصارہ کی طرح ناقوس بناؤ. نصارہ اس زمانے میں، آج کل تو گھنٹی بجاتے ہیں، اس زمانے میں گرجے میں جمع ہونے کے لیے ناقوس بجایا کرتے تھے. تو بعض نے یہ رائے دی کہ ہم بھی ان کی طرح ایک ناقوس بجا دیں، وہ بگل کی طرح ہوتا ہے تو اس کی آواز پہ لوگ جمع ہو جائیں. کچھ نے کہا کہ نہیں، یہودیوں کی طرح وہ کرنا بجایا جائے. کرنا وہ کسی جانور کا سینگ ہوتا ہے جس میں پھونک مارتے ہیں تو زور کی آواز نکلتی ہے، تو یہود وہ بجاتے تھے. ناقوس ایک گول سا کوئی سیپ کی طرح کا ہوتا ہے اور یہ کرنا سینگ ہوتا ہے جانور کا. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک آدمی مقرر کیوں نہیں کر دیتے جو نماز کی آواز دے، یہود و نصارہ کی نقل کی کیا ضرورت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند آئی اور آپ نے حضرت بلال سے فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ اور نماز کے لیے آواز دو. تو اس زمانے میں وہ بلند آواز سے پکارا کرتے تھے الصلاۃ جامعہ، کہ لوگوں نماز کے لیے جمع ہو جاؤ، نماز کا وقت ہو گیا ہے. اذان ابھی نہیں ہوتی تھی. حضرت بلال رضی اللہ عنہ بلند آواز سے پکارا کرتے تھے مسجد نبوی میں الصلاۃ جامعہ. وعن عبداللہ ابن زید، زید ابن عبد ربه قال لما امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالناقوس یامل لِيَضْرِبَ بِهِ لِلنَّاسِ لِجَمْعِ صَلَاتِ طَافَ بِي وَأَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ يَعْمِلُ نَاقُوسًا فِي يَدِهِ فَقُلْتُ يَا عَبْدِ اللَّهِ أَبِيُّ النَّاقُوسَ قَالَ وَمَا تَصْنَعُ بِهِ قُلْتُ نَضُرُ بِهِ إِلَى الصَّلَاةِ قال أَفَلَا أَدُلُّكَ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ لَهُ بَلَى قال تقول اللہ اکبر الى آخره وقضاء الا الاقامه فلما اصبحت آتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرت بما رأيت فقال انها لرؤيا حق ان شاء الله فقم مع بلال فالق اليه ما رأيت فيؤذن به فانه ان لا صوتا منك فقمت مع بلال فجعلت القيه اليه ويؤذن به قال فسمع بذلك عمر بن الخطاب وهو في بيتي فخرج يجر رداءه يقول يا رسول الله والذي باسك بالحق لقد رأيت مثل ما أري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله. رواه ابو داود الدارمي ابن ماجه الا انه لم يذكر الاقامه. وقال الترمذي هذا حديث صحيح ولكن لم يسر قصه الناقوس. حضرت عبد الله بن زید بن عبد رب سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناقوس تیار کرنے کا حکم دیا, آپ نے فرمایا اچھی بات ہے, یہ آواز جو یہ بتاتے ہیں صلاۃ جامع تو یہ سارے دور تک نہیں جاتی, تو ناقوس بجا لو. تو اس تیاری میں سے بجایا نہیں گیا نماز کے لیے, تیاری کی گئی کہ اچھا سا ناقوس تلاش کیا جائے اور اسے بجایا جائے تاکہ لوگ نماز کے لیے جمع کیے جائیں. تو وہ کہتے ہیں مجھے, میں رات کو سویا تو میں نے دیکھا, خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی ہاتھ میں ناقوس اٹھائے ہوئے ہے. یہ جو راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ ایک آدمی ہے کوئی, اس کے ہاتھ میں ناقوس ہے. تو میں نے اسے کہا کہ اللہ کے بندے یہ ناقوس بیچے گا؟ اس نے کہا تو لے کر کیا کرے گا؟ تو میں نے کہا ہم نماز کے لیے بلائیں گے. تو اس نے کہا میں تجھے ایسی بات نہ بتاؤں جو اس سے بہتر ہے. میں نے کہا کیوں نہیں؟ تو اس نے کہا کہ تو کہے اللہ اکبر آخر تک, لا الہ الا اللہ تک اس نے اذان سکھائی, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, حی علی الصلاح, حی علی الصلاح, حی علی الفلاح, حی علی الفلاح, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہ خواب میں انہیں سکھائی گئی. جب صبح ہوئی تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے جو خواب دیکھا تھا میں نے عرض کر دیا. آپ نے فرمایا یقیناً یہ خواب حق ہے اور اللہ نے یہ تمہیں دکھایا ہے, لہذا بلال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور اس کو بتلا جو تو نے دیکھا ہے, کیونکہ وہ تجھ سے بلند آواز ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ تم کھڑے ہو کر بتاتے جاؤ اور اذان حضرت بلال کہتے جائیں گے, چونکہ ان کی آواز بلند ہے تم سے, تو انہیں یہ سکھا دو. وہ فرماتے ہیں میں ان کے ساتھ کھڑے ہوا, انہیں بتلانے لگا, وہ اذان دیتے تھے. جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کو سنا تو اپنے گھر میں تھے, باہر نکلے چادر کھینچتے تھے اور کہتے تھے اللہ کے رسول اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, میں نے بھی اس کے مانند خواب دیکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تعریف اللہ کے لیے ہے. اس کو ابو داؤد اور دارمی نے روایت کیا ہے, مگر اس نے تکبیر کا ذکر نہیں, یعنی قد قامت الصلاۃ کا ذکر اس میں نہیں ہے, اقامت کا ذکر اس میں نہیں ہے. تو ایک صحابی نے خواب دیکھا, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دیکھا, شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ انہوں نے جاگتی آنکھوں آسمان میں ایک فرشتے کو اذان دیتے ہوئے سنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تصدیق کیوں فرما دی؟ اس کے لیے علماء حق لکھتے ہیں کہ حضور جب معراج پر تشریف لے گئے تو عرش عظیم پر یا اس سے آگے جہاں رب نے چاہا انہوں نے فرشتے کو اذان دیتے ہوئے سنا تھا اور حضور اس سے آشنا تھے. جب صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ میں نے خواب میں یہ سنا، فرمایا یہ تو حق ہے، یہ تو ٹھیک ہے، کیونکہ حضور اس سے پہلے آشنا تھے. پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جاگتے میں کھلی آنکھوں فرشتے کو اذان دیتے ہوئے آسمان میں سنا، اور اس کے بعد بذریعہ وہی بھی حضور کو اطلاع دی گئی، اور یہ جو حکم حضور نے دیا اذان دینے کا، یہ وہی کے بعد کا تھا. صحابی کا خواب بھی تھا، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی تائید بھی تھی، پھر وہی بھی آ گیا کہ آپ اسے اذان کو مقرر کر دیں، تو حضور نے اذان کا حکم دیا. وَنَبِي بَكْرَتَ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةِ الصُّبْحِ فَكَانَ لَا يَمُرُّ بِرَجُلٍ إِلَّا نَادَاهُ بِالصَّلَاةِ وَهَرَكَتَ بِرِجْلِهِ. ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح کی نماز کے لیے نکلا تو آپ کسی شخص کے پاس سے گزرتے تھے تو اس کو نماز کے لیے بلاتے تھے یا اس کے پاؤں کو ہلا دیتے تھے. گرمیاں تھیں اور آج کل کی طرح حویلیاں اور دروازے اور نہیں ہوتے تھے، لوگ غریب غربت تھی، مشکل سے ایک کوٹھا سا بناتے تھے اور اس پہ کھلا، تو اگر کوئی سویا پڑا ہوتا تھا تو حضور اسے آواز دے دیتے تھے یا اس کا پاؤں ہلا دیتے تھے کہ نماز کے لیے اٹھ جاؤ. تو یہاں سے علماء نے یہ اخذ کیا ہے کہ اگر کوئی سو رہا ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو اسے آواز دینا چاہیے، جگا دینا چاہیے، یہ جائز ہے، ورنہ کسی آرام کرنے والے شخص کو بے آرام کرنا جائز نہیں ہے. لیکن نماز کا وقت ہو جائے اور مسلمان سو رہا ہے تو اسے جگا دینا چاہیے. بن مالک ابن بلغ ان المؤذن جاء عمر يؤذنه صلاة الصبح فجده نائما فقال الصلاة خير من النوم فأمره عمر ان يجعلها في النداء الصبح. مالک سے روایت ہے کہ مؤذن حضرت عمر کو نماز کی اطلاع دینے آیا اور ان کو پایا کہ وہ سوئے ہوئے ہیں تو اس نے الصلاة خير من النوم کہا تو حضرت عمر نے حکم دیا کہ اس کو صبح کی نماز میں کہے، اس کو موطا میں روایت کیا گیا ہے. الصلاة خیر من النوم کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے دیا تھا کہ فجر کی اذان میں یہ دو کلمے زیادہ کیے جائیں، الصلاة خیر من النوم، نماز نیند سے بہت بہتر ہے. تو ہو سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہ سنت رہ گئی ہو، چھوڑ دی گئی ہو. تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ رات دن بہت وسیع سلطنت تھی، رات دن مصروف رہتے تھے، تو کبھی سو گئے، آنکھ لگ گئی، نماز کا وقت ہو گیا، تو جس نے جگایا اس نے جگانے کے لیے یہ نہیں کہا کچھ، اس نے کہا صلاۃ خیر من النوم، تو آپ کو یہ بات یاد آ گئی، فرمایا یہ تو اذان کا حصہ تھا تو یہ کیوں چھوڑ دیا گیا، اسے فجر کی اذان میں شامل کرو. وہ تب سے اب تک فجر کی اذان کا حصہ ہے الصلاۃ خیر من النوم. وعن عبد الرحمن ابن سعد ابن عمار ابن سعد مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حدثني ابی عن ابی عن جدی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بلالا ان يجعل اصبعه في اذنيه وقال ان ارفع بصوتك. عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن ہیں، اپنے باپ سے وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو حکم دیا کہ اپنی انگلیاں کانوں میں ڈالے، فرمایا یہ بات بہت بلند کرنے والی ہے تیری آواز کو. اذان دیتے وقت وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا حضرت بلال کو کہ کانوں پر اس طرح کانوں میں انگلیاں ڈالیں, اس سے آواز بلند ہو جاتی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. دین سارے کا سارا وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور جو آپ سے ثابت ہے. باب و فصل اذان و اجابت المؤذن, اذان اور اذان کا جواب دینے کی فضیلت کا بیان. ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم نے ہر کام میں بدعت داخل کر دی ہے. اذان بھی ہم نے وہ نہیں رہنے دی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی, اس کے پہلے بھی کچھ لگا دی ہے, اس کے بعد بھی کچھ لگا دی ہے. اور یہ آپ درود شریف پڑھنا سب سے اعلی عبادت ہے, لیکن یہ اذان کا حصہ نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی لا الہ الا اللہ پر مؤذن نے ختم کیا, سننے والا محمد الرسول اللہ کہے گا نہیں. اس اذان کے جواب میں ان ساری چیزوں کی تفصیل آ جائے گی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا تھا. اذان کے بعد جو دعا ہوتی ہے اس میں بھی یار لوگوں نے اضافے کر دیے. یار کمال ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی اس میں آپ کیوں بڑھاتے ہیں چیزیں. کسی کی دانش, کسی کا شعور, یہ خوبصورت لفظ ہے, اسے گھسیڑ دیا کر. جو حضور نے نہیں سکھایا وہ کیسے خوبصورت ہو گیا. جہاں پڑھنے کا جو موقع, ایک کوئی مولوی ایک پیر آپ کو وظیفہ بتا دے کہ یہ پڑھا کرو, تو آپ کسی کے کہنے پر اس میں کوئی اور حرف شامل کرتے ہیں؟ اس میں نہیں کرتے تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں کیوں کرتے ہیں؟ لیکن یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ دین کے کسی رکن کو اس دور میں سلامت نہیں رہنے دیا گیا, اس میں کوئی نہ کوئی پکھ لگا دی گئی ہے, اور کوئی ذرا سی زیادتی یا کمی اس سارے عمل کو باطل کر دیتی. ان معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المؤذن اطول الناس عناقا یوم القیامہ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ قیامت کے دن اذان کہنے والوں کی گردنیں سب سے بلند ہوں گی. جسے انعام ملے, جس پر انعام و اکرام ہو, وہ سینہ تان کے کھڑا ہوتا ہے. تو فرمایا قیامت کے دن مؤذن گردنیں بلند کر کے سینہ تان کر کھڑے ہوں گے, اس لیے کہ انہیں بہت انعامات بارگاہ الہی سے ملیں گے. ونبی حریرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نودی للصلاۃ ادبر الشیطان له ذراۃ حتی الى یسمع التعظیم فاذا قضی النداء اقبل حتی اذا اصوب بالصلاۃ ادبر حتی اذا قضی. قضی التصویب و اقبل حتی یخطر بین المرء و قلبی یقول اذکر قضا اذکر قضا لما لم یکن یذکر حتی یظل الرجل لا یدری کم صلی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے اذان کہی جاتی ہے تو شیطان پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے, اور اس کی ہوا خارج ہوتی جاتی ہے. جب اذان ختم ہو جاتی ہے پھر آ جاتا ہے, جب تکبیر کہی جاتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے, اقامت جب کہی جاتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے, جب ختم ہو جاتی ہے تو پھر آ جاتا ہے, اور پھر آدمی کے دل میں عجیب وسوسے ڈالتے ہیں, کہتے ہیں فلاں بات یاد کرو, فلاں کام یاد کرو, فلاں جگہ یہ ہوا تھا. آدمی جب اس کے خیال میں لگ جاتے وہ کہتے ہیں یہ سوچو, وہ سوچنے لگ جاتے یہاں تک کہ آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ کس قدر نماز پڑھی, کتنی رکعتیں پڑھی ہیں, کیا سجدہ کیا ہے, بھول جاتا ہے. اور اس کی شکایت آج کل تو بہت عام ہے. سادہ سی بات ہے, کم از کم نماز کا ترجمہ یاد کر لیں. جب نماز پڑھ رہے ہیں, اب جو عرب ہیں انہیں تو ان کی مادری زبان تھی, آتا تھا. ہمیں اگر نہیں آتا تو ہم ترجمہ سیکھ لیں. جب نماز میں ہیں تو جو لفظ ادا, اس کے ترجمے کی طرف غور کریں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں اور یہ عرض کر رہا ہوں. تو اللہ کریم حفاظت فرماتے ہیں. پھر اگر کوئی خیال شیطان ڈالے تو اسے رد کر دیں, نہ سوچنا شروع نہ کر دیں, اپنی توجہ بارگاہ الوہیت میں رکھیں. نبی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شمد له يوم القيامة. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ مؤذن کی آواز انسان, جن یا کوئی چیز, درخت, جھاڑی, پتھر, زمین کے ذرات, فضا, جو چیز بھی جس تک مؤذن کی آواز پہنچتی ہے, وہ قیامت کے دن اس کے گواہ ہوں گے کہ اے اللہ یہ لوگوں کو تیری عبادت کی طرف بلاتا تھا. مگر یاد رہے جو وہی اذان کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی, جو اس میں کمی بیشی کر لیتے ہیں ان کے ساتھ یہ گواہی بھی آئے گی کہ یہ وہ نہیں آواز دیتا تھا جو حضور نے سکھائی, اس نے اپنی طرف سے بھی بڑھا لی تھی. عن عبداللہ بن عمر ابن العاص قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علی فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم صلى الله لي الوسيلة فإنما منزلة في الجنة لا ينبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا فهو ممن صلى للوسيلة حلت عليه الشفاعة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر بن عاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جب مؤذن کو اذان دیتے سنو تو جو وہ کہتے ہیں وہ تم بھی کہو. اللہ اکبر کہتے ہیں سننے والا بھی اللہ اکبر کہے, واشهد ان لا اله الا اللہ کہتے سننے والا بھی دل میں کہے لیکن کہے. جو جو اذان کے لفظ وہ کہتا ہے وہ سننے والا بھی کہتا جائے, لا اله الا اللہ کہتا ہے لا اله الا اللہ کہے, اور پھر دعا مانگ لے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے, اللہم رب ہذہ الدعوات التامات والصلاۃ القائمۃ وآت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ ومقاما محمودا الذی وعدتہ. یہ مسنون دعا ہے. اس میں اس کے اندر بھی کچھ لفظ بڑھا دیے گئے, اس کے پیچھے بھی بڑھا دیے گئے. جس میں بڑھوتری ہو گئی اس میں الفاظ تو لوگوں نے بڑے چن کے خوبصورت چھونسے ہیں, لیکن اس کا وہ مسنون ہونا جو ہے وہ ختم ہو گیا, وہ سنت نہیں رہی, بدعت ہو گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دعا نہیں آتی تو درود شریف پڑھو, مجھ پر درود بھیجو. اذان سن لی, ہر بندے کو دعا نہیں آتی تو صلو علیہ پھر مجھ پر درود بھیجو, کیونکہ جو ایک دفعہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ کریم اس کو 10 گنا اجر دیتا ہے, یعنی 10 درود کا ثواب اسے عطا فرماتا ہے. اور میرے لیے وسیلہ کی دعا کرو. آت محمد عن الوسیلہ, اس دعا میں حضرت نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما. وسیلہ فرمایا, جنت میں ایک مقام ہے, ایک مرتبہ ہے انتہائی بلند, آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک تمام مخلوق میں اس مقام پر ایک ہستی ہو. ساری کائنات میں فرمایا انہا منزلۃ فی الجنہ لا ینبغی الا لعبد من عباد اللہ. حضور نے فرمایا کہ وہ جنت کا وہ اعلی مقام ہے جس میں پوری انسانیت میں سے ایک ہستی فائز ہوگی, ایک ہستی کو نصیب ہوگا. حضور فرماتے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہوں, مجھے نصیب ہوگا. اور جو میرے لیے وسیلہ کی دعا کرتا ہے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی, میں اس کی شفاعت ضرور کروں گا. قرآن کریم میں اللہ نے وعدہ دے دیا ہے کہ مقام محمود آپ ہی کا ہوگا. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا. قرآن میں ارشاد ہے کہ میرے حبیب رات کو اٹھ کر نوافل ادا کیا کریں, ان قریب اللہ کریم آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے. وہی مقام محمود ہی کو وسیلہ بھی کہا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری کائنات کو برکات اور رحمت الہی اور جنت اور نعمتیں ملنے کا سبب وہ مقام اس ہستی کے معرفت تقسیم ہو کر آئیں. ایک ہستی وہاں فائز ہوگی جو رابطہ ہوگی مخلوق اور خالق کے درمیان. اس کائنات میں بھی تمام انبیاء کے درمیان اور اللہ کی ذات کے درمیان حضور ہی وسیلہ ہیں. تمام انبیاء نے جو کچھ پایا حضور کے امتی ہیں سارے نبی. تو کائنات میں ما ارسلنا الا رحمۃ للعالمین, انبیاء اور رسل بھی عالمین میں آگے, ارض و سما کا ہر ذرہ عالمین میں آ گیا, ساری مخلوق. تو اللہ کریم سے جو نعمتیں مخلوق لے رہی ہے اس کا رابطہ, اس کا واسطہ, اس کا سبب, اس کا ذریعہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جنت میں بھی آپ کا مقام سب سے منفرد ہوگا اور مقام محمود ہوگا, اور اسے الوسیلہ اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ وسیلہ ہوگا مخلوق کو جتنی برکات تقسیم ہو رہی ہیں جنت میں ان کے حصول کا. اور جسے دعا نہیں آتی فرمایا وہ درود شریف پڑھے, اذان سن کر درود شریف پڑھتے. وعن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال المؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر فقال احدکم اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان میں اللہ اکبر اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر اللہ اکبر کہا کرو, دل میں کہو لیکن جواب دو. جب وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتا ہے تم بھی اشہد اللہ الہ الا اللہ اپنے دل میں دہرا لو. جب وہ کہتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ تم بھی کہو اشہد ان محمد الرسول اللہ. جب وہ حی علی الصلاح کہتا ہے تو تم کہا کرو لا حول ولا قوۃ الا باللہ. جب وہ حی علی الفلاح کہتا ہے پھر کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ. پھر وہ اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر. جب وہ لا الہ الا اللہ کہتے تم بھی کہو لا الہ الا اللہ. جو ایسا کرے گا سمجھو وہ جنت میں داخل ہو گئے. اب ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم نے یہاں بھی اضافے کر دی ہیں, کمی بیشیاں کر دی ہیں. اول تو اذان کا جواب دینے کا کوئی بتاتا ہی نہیں, مساجد میں جائیں محراب و ممبر پر بھی سیاستی زیر بحث ہے. ایسی بدنصیبی کا دور آیا ہے. عدالت میں جائیں لوگوں کے قتل کے مقدمے پڑے ہیں, عدالت میں سیاسی فیصلے بھی زیر بحث ہیں. مساجد میں جائیں سیاست پر بحث ہو رہی ہے، کہیں کوئی جلسہ ہو رہا ہے دین نہیں سیاست ہی زیر بحث، کہیں دو بندے بیٹھے ہیں کوئی نیکی کی دین کی بات نہیں سیاست ہی زیر، پتہ نہیں کیا ہو گیا قوم کو سمجھ نہیں آتی، یا گانا گا رہے ہیں گا بجا رہے ہیں یا ایک دوسرے کو بھلا برا کہہ رہے ہیں اور سیاست. میں حیران ہوتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے ہوٹل گاؤں کے بنے ہوئے، یہ امریکہ اور روس کی سیاست زیر بحث ہوتی ہے اور یہ دیسی گڑ کی چائے منہ کے سامنے پڑی ہوتی ہے یا دیسی کھانڈ کی چائے، کیا فائدہ تمہاری کون سن رہا ہے؟ وہ یہاں بیٹھے ہوتے تھے مولوی گاؤں میں، او ضیاء الحق خدا کے بندے تو گاؤں کی محلے کی کوئی گاؤں کا بھی تیری بات سنتا ہی نہیں، ضیاء الحق کہاں سنے گا، کوئی دین کی بات کرو مسجد میں دین بتاؤ، یہ باتیں بتاتے ہی کوئی نہیں. اب یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ خلوص سے صرف اذان کا جواب دو سمجھو تم جنت میں داخل ہو، کتنی قیمتی. اور حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال حین یسمع نداء اللہم رب حاضر دعوت التام والصلاة القائمة. آتے محمد ان الوسیلۃ والفضیلۃ وابعث مقام محمود الذی وعدتہ حلت له الشفاعۃ یوم القیامہ. اب یہ پوری دعا حضور نے سکھا دی. ایسی بد نصیبی ہے کہیں چلے جائیں یہ پوری نہیں ملتی، اس کے اندر بھی کچھ بڑھا دیا گیا، اس کے بعد بھی بڑھا دیا گیا، دو گنی کر دی گئی ہے، پتہ نہیں کیوں. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضور اکرم نے فرمایا جو شخص اذان سنتا ہے پھر اذان میں تو اذان کا جواب دے گا، جو کچھ مؤذن کہہ رہا ہے وہ بھی دل میں دو رات، جب اذان ختم ہو تو پھر وہ دعا کرے اے پروردگار اس اذان کے اور نماز قائم ہونے والی نماز کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ اور بزرگی پر پہنچا اور ان کو مقام معمود عطا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے. اللہم رب حاضر دعوت التامت والصلاة القامت. آت محمد الوسیلہ والفضیلہ وابعث مقام معمود الذی وعدتہ. بس یہ دعا حضور نے سکھائی. اس میں کمی بیشی جائز، کمی بیشی ہوگی تو سنت مٹ جائے گی، بدعت بن جائے. وَكُلُّ بِدْعَةٌ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے. نیکی کو گناہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ نیکی جو کرتے ہو چھوٹی موٹی وہ تو ہو بہو کرنی چاہیے، جیسی حضور نے فرمائی ویسی کرنی چاہیے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور بزرگی اور پہنچا ان کو مقام معبود پر جن کا تو نے وعدہ کیا، تو حضور فرماتے ہیں جس نے یہ دعا کی قیامت کے دن اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی، یعنی ضرور شفاعت اسے نصیب ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. ون انس قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یغیر اذا طلع الفجر وکان یستمع الاذان فان یغیرو سلم یغیر نہیں ہے یغیرو اذا طال الفجر وکان یستمع الاذان فان سمع اذانا امسک الا غارا فسمع رجلا یقول اللہ اکبر اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الفطرہ ثم قال اشهد ان لا اله الا اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرجت من النار فنظروا الیہ فاذا هو رعی مؤذن. حضرت انس رضی اللہ فرماتے ہیں کسی بستی کسی قبیلے کسی قوم پر اگر حملہ کرنا ہوتا تو یاد رکھیں اسلام کی ساری دفاعیں دفاعی جنگیں ہیں، اسلام نے کہیں حملہ زیادتی کر کے نہیں کیا. جن قبائل کی طرف سے خطرہ ہوتا یا جس قوم کی طرف سے خطرہ ہوتا، جس حکومت جو حکومت سلطنت اسلامیہ کے لیے خطرہ بنتی اس کو جواب دیا جاتا. تو اگر کسی قوم کسی قبیلے کسی کی طرف سے خطرہ ہوتا تو حضور بڑھ کر اس کا تدارک فرماتے. تو اگر کسی بستی پر حملہ کرنا مقصود ہوتا تو حضور فجر سے پہلے اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچ جاتے اور پھر بڑے غور سے سنتے کہ اس میں کوئی اذان کہتا ہے یا نہیں. اگر اذان کی آواز آتی تو پھر اس پر حملہ نہیں کرتے تھے, پھر صبح وفد بھیجا جاتا, ان سے بات ہوتی. اور اگر اذان کی آواز نہ آتی تو پھر سمجھ جاتے کہ یہاں سارا کفر ہی کفر ہے, پھر حملہ کر دیا جاتا تھا. تو اس اثناء میں حضور منتظر تھے تو ایک بندے کی آواز آئی. ویسے وہ اپنے جا رہا تھا کام سے, تو وہ کہہ رہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی الفطرہ, کہ یہ فطرت پر ہے, جیسا اللہ نے بندوں کو پیدا کیا ہے نا, اس میں کوئی خرابی برائی نہیں ہے, ابھی یہ فطرت پر ہے, بگڑا نہیں ہے, اللہ کو بڑا مان رہا ہے. پھر اس کی آواز آئی اس نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ, میں شہادت دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو حضور نے فرمایا خرجت من النار, یہ دوزخ سے بری ہو گیا. توحید کا قائل ہے, ابھی رسالت کا تو پیغام ہی اس تک نہیں پہنچا تھا, تو فرمایا یہ دوزخ سے نکل گیا. فنظروا, تو لوگوں نے تلاش کیا کہ آواز دینے والا کون ہے, کہاں ہے. فنظروا الیہ فاذا ہوا رائی مؤذن, تو وہ ایک بھیڑ بکریوں کا چرواہا تھا, ریوڑ لے کر نکل رہا تھا. اس پر حضور کا پیغام تو پہنچا نہیں تھا, لیکن وہ مزاجن توحید کا بھی قائل تھا اور شہاد کلمہ شہادت آتا تو حصہ توحید کا وہ دہرا رہا تھا, عربی مادری زبان تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر سنا تو فرمایا یہ فطرت پر ہے, یعنی یہ بگڑا نہیں ہے, جیسے اللہ نے پیدا کیا ویسا ہے. تو جب اس نے اشہد اللہ الہ الا اللہ قال فرمایا, آگ سے تو نکل گیا. سعد ابن ابی وقاص قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال حین یسمع المؤذن اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبده ورسوله رضوت باللہ ربا وبمحمد رسولا بالاسلام دین غفر له ذنبه رواه مسلم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ سلم نے فرمایا, جو شخص اذان سنتا ہے پھر اس کے بعد کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ و رسول اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ان محمد عبدہ و رسول, اے اللہ میں تیرے رب ہونے سے اور محمد رسول کے رسول ہونے سے اور اسلام کے دین ہونے سے راضی ہوں, مجھے قبول ہے, رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا بالاسلام دینا غفر لہ ذنبہ. جس کو وہ دعا نہیں آتی وہ یہ پڑھ لے کہ اذان ختم ہو, اذان میں تو اذان کا جواب دے گا, ختم ہونے کے بعد کلمہ شہادت پڑھے اور اس میں یہ شہادت پڑھے کہ میں اس بات پہ راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں اور اسلام میرا دین ہے. تو یہ بھی جس نے کہہ دیا اس کے اس سے پہلے کے سارے گناہ معاف کر. اللہ کی رعایتیں تو بڑی ہیں, لیکن کوئی طریقہ سلیقہ آتا ہو تو. وعن عبد اللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین کل اذانین صلاۃ بین کل اذانین صلاۃ ثم قال فی صالصۃ لمن شاء. حضرت عبداللہ ابن مغفل سے روایت ہے, رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر دو اذانوں کے درمیان نماز ہے, ہر دو اذانوں کے درمیان نماز ہے. تیسری مرتبہ فرمایا اس شخص کے لیے جو چاہے, یعنی دو اذانوں سے مراد ہے اذان اور اقامت. تو جب اذان کہی جائے اور اس کے درمیان اقامت تک, جو سنتیں ہیں وہ تو نماز کا حصہ ہیں, دو نفل پڑھے جاتے ہیں. اگر کوئی بر وقت مسجد میں آ گیا, اذان ہو گئی, تو اگر دو نفل پڑھ لے تو بہت زیادہ ثواب ہے, نہ پڑھے تو کوئی ضروری نہیں. فرمایا جو چاہے پڑھ لے, دو اذانوں کے درمیان نماز ہے. اب اس میں علماء فرماتے ہیں کہ عصر اور مغرب میں، چونکہ عصر کے بعد سجدہ جائز نہیں ہے، اذان ہو گئی تو پھر عصر کی نماز پڑھے، تو اس سے پہلے اگر نفل پڑھ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں، اس کے بعد نہ پڑھے. اور مغرب کی اذان ہو گئی تو چونکہ عین وقت پر ہوتی ہے، لیکن اس وقت بھی بعض لوگ دو رکعت نفل ادا کرتے تھے مغرب کی اذان سن کر، اور حضور انہیں دیکھتے تھے اور آپ نے منع نہیں فرمایا. اکثر نہیں پڑھتے تھے لیکن کچھ لوگ پڑھ لیتے تھے. تو آج بھی حرم میں غالباً یہ رواج ہے کہ مغرب کی اذان ہو جائے تو پانچ سات منٹ دیتے ہیں، کچھ لوگ دو نفل پڑھ لیتے ہیں، کوئی اکثر نہیں پڑھتے. تو یہ مسنون طریقہ ہے، یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، اب یہ حدیث شریف سے ثابت ہے. آج کل تو ہمارے آدھے مسلمان اس پہ فتویٰ لگا لیتے ہیں، جو نفل پڑھتا ہے بھابی ہو گیا. یہ کوئی بھابی یا بھی کوئی نہیں ہوتا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور ان کا بڑا ثواب ہے. اگر کوئی چاہے تو پڑھ لے، ضروری نہیں ہے. کیونکہ دو دفعہ حضور نے فرمایا کہ آج نماز کوئی چاہے تو دو اذانوں کے درمیان نماز، تیسری دفعہ فرمایا جو چاہے، یعنی یہ ضروری نہیں ہے، جو چاہے پڑھ لے، جو نہ پڑھے کوئی حرج نہیں. تو یہ حنفی جو ہیں ہمارے علماء فقہ حنفی کے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیروکار، یہ کہتے ہیں کہ مغرب کی اذان کے بعد نفل نہیں پڑھنے چاہیے. امام مالک کہتے ہیں پڑھنے چاہیے. تو یہ ائمہ کا اختلاف ہے، فقہی اختلاف ہے، دل کرے پڑھ لو، نہ کرے نہ پڑھو. جو پڑھ لے اس کے لیے بھی درجہ ہے، جو نہیں پڑھتا اس پر جرمانہ کوئی نہیں. دوسری فصل، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الامام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم ارشد الائمہ واغفر للمؤذنین رواہ احمد و ابو داؤد والترمذی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ امام ضامن ہے، امام کے پیچھے دس بندے کھڑے ہیں یا دس ہزار کھڑے ہیں یا دس لاکھ کھڑے ہیں، ان سب کی نماز کا ذمہ دار وہ ایک ہے. وہ ایک سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، وہ ایک آگے قرآن کریم پڑھ رہا ہے، وہ ایک رکوع کا حکم دے رہا ہے، سجود کا حکم دے رہا ہے. تو امام کو اتنی احتیاط کرنی چاہیے، وہ نماز صرف اپنی نہیں پڑھ رہا ہے، بے شمار لوگوں کی نماز اس کے طریقے ادا پر، اس پہ خلوص اس کی توجہ پر ہے. تو وہ اپنی پوری توجہ نماز میں، پوری دیانت، چونکہ امام ضامن ہے ان کی نماز کا. اگر امام ہی سجدے کہیں اور دے رہا ہے، سوچتا کہیں اور ہے، تو سب کی نماز ضائع کرے گا. اور مؤذن امانت دار ہے، امین ہے، مؤذن کے پاس امانت ہے کہ وہ بر وقت اذان کہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، اس میں دیانتداری برتے، نہ اس میں نہ پہل کرے نہ اس میں دیر کرے، عین وقت جو ہے اس پر اذان کہے، یہ اس کی امانت داری ہے. اور امام ضامن ہے. اور فرمایا اے اللہ اماموں کو ہدایت دے. کیسی عجیب بات ہے، حضور فرما رہے ہیں اللہ اماموں کو ہدایت دینا، یعنی جو لوگ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں عموماً انہیں احساس نہیں رہتا کہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ پیچھے کتنے لوگ کھڑے ہیں، سب کی نماز کا مدار میرے خلوص اور میری توجہ پر ہے. تو حضور نے دعا فرمائی کہ یا اللہ اماموں کو یہ احساس عطا فرما، اور مؤذن کو بخش دے میرے رب. حضور نے دو دعائیں فرمائیں، یہ بتا کر کے امام ضامن ہے اور مؤذن امین ہے، اس کے پاس امانت ہے کہ بر وقت لوگوں کو اطلاع دے. اے اللہ امام کو ہدایت دے، اماموں کو، اور مؤذنین کو بخش دے، صلی اللہ علیہ وسلم. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اذن سبع سنین معتصبا كتب له براءة من النار. حضرت ابن عباس سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی 7 برس تک میں ثواب کی نیت سے اذان لیتا رہا، اور اس میں بہت سی چیزیں مل جاتی ہیں، کسی کو فخر ہوتا ہے میری آواز بڑی بلند ہے، کسی کو اپنے ہونے کا احساس ہوتا ہے کہ لوگ سنیں کہ میں بھی کچھ ہوں، کسی کو تنخواہ کا لالچ ہوتا ہے کہ مؤذن ہوں تنخواہ ملے گی. فرمایا ان سب چیزوں سے بری ہو کر محض اللہ کی رضا کے لیے کوئی 7 برس تک اذان کہتا رہے، دوزخ سے برات اس کے لیے لکھ دی جاتی ہے. وہ آگ میں نہیں جائے گا. وَنُقْبَةَ ابن عامر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ ربک من رائی غنم فی راس شتیت للجبل یؤذن بالصلاۃ ویصلی ویقول اللہ عز وجل انظر لعبدی ھذا یؤذن ویقوم الصلاۃ یخاف منی قد غفرت لعبدی وادخلته الجنہ. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا تیرا پروردگار اس بکریوں کے چرواہے پر حیرت کرتا ہے جو پہاڑ کی چوٹیوں پر بلندیوں پر بھیڑ بکریاں چرا رہا ہے، جہاں نماز کا وقت ہوتا ہے تو اذان کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، جانوروں کو، جنگل کے درختوں بوٹیوں کو، زمین کو سنا رہا ہے، اور تو کوئی ہے نہیں، یا ریوڑ ہے اس کا یا وہ ہے، لیکن وہ اللہ کی رضا کے لیے اذان کہتا ہے، پھر اذان کے بعد اپنی نماز ادا کرتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں میرے اس بندے کو دیکھو یہ میرا کتنا حیا کرتا ہے کہ اذان کہہ رہا ہے، بلا رہا ہے اور پھر نماز ادا کر رہا ہے. تو فرما اللہ کریم فرماتے گواہ رہو میں نے اس بندے کو بخش دیا اور جنت میں داخل کر دیا. حاصل کلام یہ ہے، اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ خلوص لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں، کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اذان کہتا ہے اور پھر اللہ کی رضا کے لیے نماز ادا کرتا ہے، تو ایک نماز ہی اس کی نجات کے لیے کافی ہے، باقی جو کرتا ہے وہ بلندی درجات کا سبب بنتی چلی جائے. اللہ ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ علی کسبان المسط یوم القیامہ عبد ادا حق اللہ تعالی و حق مولاہ و رجل اما قوما و ہم به رضوان و رجل ینادی بالصلاۃ الخمس کل یوم قلیلۃ رواہ ولیلہ کل یوم ولیلہ رواہ ترمذی وقال ھذا حدیث غریب. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ حضرت رسول اللہ نے فرمایا 3 شخص کستوری کے ڈھیروں پر ہوں گے قیامت کے میدان میں قیامت کے دن. ایک وہ غلام جس نے اللہ کا حق بھی ادا کیا اور اپنے مالک کا بھی، یعنی کہ کسی کے پاس ملازم ہے، غلام ہے، اس کا اللہ کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، دیانت امانت کے ساتھ عبادت کے اوقات، نماز کے اوقات، روزہ، سارے دینی فرائض بھی ادا کرتا ہے اور مالک کی خدمت بھی خلوص سے کرتا ہے، وہ بھی کستوری کے ڈھیر پر بٹھایا جائے گا. اور دوسرا وہ جو کسی قوم کا امام ہے اور اس نے امام ہونے کا حق ادا کیا، وہ قوم بھی اس سے راضی ہے، خوش ہے کہ الحمدللہ یہ ہماری نمازیں، ہمارے اوقات، تبلیغ، سارا کام دیانتداری سے، امانتداری سے کر رہا ہے. اور تیسرا وہ شخص جو روزانہ 5 نمازوں کے لیے اذان دیتا ہے محض اللہ کی رضا کے لیے، اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے. عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن يغفر له مدى صوته ويسعد الله له كل رطب ويابس مشاهد الصلاه يكتب له 25 صلاتن یکفر عنہ ما بینہ ما رواہ احمد ابو داؤد ابن ماجہ والنسائی الى قوله کل رطب و یابس وقال له مثل اجر من صلى. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا اذان دینے والے شخص کے لیے اس کی آواز کے موافق بخشش کی جاتی ہے، یعنی جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے ہر چیز، ہر تر خشک چیز یعنی کائنات کی ہر چیز اس کے لیے گواہی دیتی ہے. اور نماز کے لیے حاضر ہونے والے کے لیے، یعنی جو چل کر مسجد آتا ہے، با جماعت پڑھتا ہے، ایک نماز کی 25 نمازیں لکھی جاتی ہیں، 25 گنا ثواب اس کو ملتا ہے. اس کو ابو داؤد نے روایت کیا، یعنی نماز جو با جماعت ہوتی ہے اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. اللہ جل شانہ کے ساتھ ہر بندے کا ایک اپنا تعلق ہے، دوسرے کا وہ ہر کا الگ الگ ہے. جیسے ہر بندے کا مزاج الگ ہے، ہر بندے کی فکر الگ ہے، ہر بندے کی طاقت و قوت الگ ہے، ہر بندے کا حلیہ الگ ہے، شکل الگ ہے، سوچ و فکر الگ ہے، اسی طرح ہر بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق الگ. اب ایک بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو نماز کے جو انوارات اس پر آتے ہیں وہ اسی طرح کے، اسی کیفیت کے ہوتے ہیں جو تعلق اس کا ہے. وہ دو ہو جاتے ہیں تو دوسرے کا تعلق الگ ہے، اس سے زیادہ ہے یا کم ہے، اس پر دوسری طرح کے انوار آتا ہے. 10 ہو جاتے ہیں تو 10 طرح کا نور برستا ہے. 50 اور 60 ہو جاتے ہیں، لاکھ ہو جاتے ہیں، 10 لاکھ، 30 لاکھ. اب حاجی تھے، انہوں نے عرفات میں اکٹھی نماز پڑھی تو عرفات میں 30 لاکھ قسم کی برکات اور انوارات نازل ہوئی. اب نیچے جب بارش برستی ہے تو جو کھڑے ہیں سب پر برستی ہے. تو جماعت میں شامل ہونے کا یہ درجہ ہے کہ ایک تو اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے، دوسرا اس پر برکات بہت زیادہ ہوتی ہیں. او کما قال رسول اللہ. اور پھر ہر چیز کائنات کی، خشک یا تر، ہر چیز مؤذن کی، ندا کی گواہی دے گی. وعن عثمان ابن ابی العاص قال قلت یا رسول اللہ اجعلنی امام قومی قال انت امامهم وقت دی بعد فہم واتخذ مؤذنا لا یاخذ علی اذانہ اجرا رواہ احمد و ابو داؤد و النسائی. حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول مجھے میری قوم کا امام بنا دیں. سردار تو تھے قبیلے کے، فرمایا آپ مجھے ان کا نماز کا بھی امام مقرر فرما دیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان کا امام ہے، جب تو ان کا سردار ہے تو تو ان کا امام ہے، تیرا کام ہے ان کی نماز میں بھی امامت کر. اور فرمایا نماز میں بیماروں اور ضعیف لوگوں کا دھیان رکھنا. ان یہ نہ ہو کہ تم لمبی قرت شروع کر دو اور لوگ پیچھے چکر کھا کر کے گرتے رہے. نہیں، ایسی نماز پڑھانا جس میں بیمار بھی، مریض بھی، صحت مند بھی آرام سے نماز ادا کر. ہمارے علماء میں، مولوی حضرات میں ایک خامی ہے، اپنی نماز پڑھتے ہیں تو بڑے مزے سے پڑھ لیتے ہیں، پیچھے بندے 10 جمع ہو جائیں تو پھر لمبے ہو جاتے ہیں، رکوع سجود بھی اور قرت بھی لمبے. لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہے نماز، نماز اللہ کی. جتنی آپ اپنی پڑھتے ہیں ویسی جماعت میں پڑھیں. جماعت لمبی پڑھاتے ہیں تو پھر اپنی جو پڑھ رہے ہیں الگ، وہ بھی لمبی پڑھے نا، وہ تو فوراً پڑھ لی جاتی ہے. تو نماز میں دکھاوا نہیں، لوگوں کی شابش نہیں، اللہ کی رضا چاہیے. تو فرمایا اس طرح نماز پڑھانا کہ بیمار اور ضعیف بھی آرام سے پیچھے ادا کر سکیں، اور ایک مؤذن مقرر کرنا جو نماز کے لیے لوگوں کو جمع کرے لیکن وہ تنخواہ نہ لیتا ہو. لا تاخذوا علی اذانہ اجرا، ایسا مؤذن مقرر کرنا جو اللہ کے لیے اذان کہے، اذان کہنے کی اجرت نہ لے. تو یہ امامت، اذان کہنا، یہ دین کا حصہ ہے اور دین پر اجرت نہیں لی جاتی. دین بیچنے کے لیے یا ذریعہ معاش نہیں ہے، یہ اللہ کی رضا کا کام ہے. ہمارے ائمہ حضرات یا مؤذن حضرات جو تنخواہ لیتے ہیں امام مسجد یا مؤذنین, تو یہ ہمارے فقہا نے فرمایا ہے کہ یہ ان کے وقت کی اجرت ہے, نماز پڑھانے یا اذان کہنے کی اجرت نہیں ہے. جو نماز ان پر فرض ہے, جہاں ہوتے ہیں انہیں نماز پڑھنی ہے. اذان کو کہتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کہتا ہے, اس کی اجرت نہیں ہے. ہاں اگر کسی کو آپ پابند کرتے ہیں کہ آپ نے ساری نمازیں یا ہمیں بھی پڑھانی ہے, تو اس کا وقت آپ نے لے لیا, وہ اپنی نماز تو جہاں ہوتا پڑھ لیتا اور اپنا روزگار کرتا کاروبار کرتا. جب آپ نے پابند کر لیا تو اس وقت کی اجرت آپ کو دینا ہو. اسی طرح کسی کو مؤذن مقرر کرتے ہیں تو اذان کی اجرت نہیں ہے. پانچ وقت اس نے سارا کام چھوڑ کر وہاں کر اذان کہنی ہے, تو وہ اس کا جو وقت لگتا ہے اس کی اجرت ہے. ورنہ فقہ میں اذان اور نماز کی اجرت آج بھی حلال نہیں ہے. یہ جو وقت صرف ہوتا ہے اس کی اجرت ہے جو تنخواہ دی جاتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.